السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیض اور نفاس کے مسائل, پیج نمبر 48. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حیض اور نفاس کے مسائل. اس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حیض کیا ہے, اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کس طرح سے توہم پرستی میں لوگ مبتلا ہیں یا پھر افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں. صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی وقت اس کا جواب نازل فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یسألونک عن المحیض, یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہو اذن, کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف ہے, ایک اذیت ہے, ایک بیماری ہے. کیونکہ صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور یہ سارے احکامات نازل ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر اہل کتاب میں سے یہود کو دیکھا. یہود نے جس طرح سے اور بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں کر دی تھیں, احکامات میں, عمل میں بہت سارے چینجز کیے تھے, اسی طرح سے حیض کے تعلق سے بھی وہ دوسری قوموں سے متاثر ہو کر توہم پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. ان کے یہاں پر بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی تو اس کو اپنے آپ سے بالکل دور کر دیتے اور اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتے نہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے. جیسے آج ہم سب جانتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو برہمنوں کے یہاں پر بھی یہی رواج ہے. نان مسلمس میں بعض گھرانوں میں تو یہ اچھوت کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ وہ عورت کو بالکل ہی اچھوت بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حیض کی حالت ایسی ہے کہ اس میں نہ عورت کو چھو سکتے ہیں نہ اس سے بات کر سکتے ہیں. ایون ان لوگوں کا عورتوں کا بستر بھی الگ کر دیا جاتا ہے. حالت حیض میں اس کا پانی کا گلاس, اس کی کھانے کی پلیٹ, اس کی ہر چیز الگ کر دی جاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر اتنی مشکلات دین میں ہوتی یا اس طرح سے کر دیا جاتا تو ایک عورت گھر کا کام کیسے کرے, گھر کا کام کاج کیسے ہو. تو اسلام کبھی بھی کسی پر بیجا اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا یا ایسے احکامات نہیں دیتا جس کی وجہ سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا اور تنگی نہیں رکھی دین میں ہمارے لیے کوئی بھی. احکامات کو آسان کر کے اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے, اس پر عمل کر کے بھی بتا دیا. ایک نارمل زندگی آپ نے گزاری الحمدللہ, اور ہمارے لیے وہ اسوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ یہود اہل کتاب میں سے ہیں اور یہ اس طرح سے معاملات کرتے ہیں حالت حیض میں عورت کے ساتھ, تب آیا ہم کیا کریں, تب انہوں نے سوال پوچھا تھا. تو وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ ایک تکلیف ہے, ایک بیماری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے جائز ہیں اور کون سے کام منع ہیں. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو ماننے والے افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. یہود نے اس طرح سے حالت حیض کو اچھوت کی بیماری بنا دیا کہ وہ عورت سے اس حالت میں پانی کا پیالہ بھی نہیں لیتے تھے, اور نصارہ اس قسم کی تفریط میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے حالت حیض میں عورتوں سے جو شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کو بھی جائز قرار دے دیا. ان کے یہاں پر کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ حالت حیض میں میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جائے یا نہیں. انہوں نے اتنے اپنے آپ کو آزادی دے دی اور بالکل شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے. لیکن ہمارا دین ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. جتنا شکر ہم ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, کتنا بھی کریں کم ہے واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے جس پر چلنا بہت ہی آسان ہے. شریعت کبھی غور کریے گا, شریعت کے معنی کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا یہ ٹاپک. شریعت کا مطلب ہی ہے کہ آسان راستہ. پانی کے پنگھٹ کو کہا جاتا ہے شریعت, شرع. شریعت کا مطلب ہے وہ راستہ جس پر سب آسانی سے چل سکیں. تو یہود و نصارہ نے افراط اور تفریط سے کام لیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں, برہمن ہیں, وہ بھی اسی طرح سے چھوت چھات کی بیماری کا شکار ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں اعتدال کی راہ بتائی کہ حالت حیض میں کیا کیا جائے گا اور کیا نہیں کیا جائے گا. حیض, اس کی ڈکشنری میننگ لغوی معنی ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا, لیکن شرعی اصطلاح میں, اسلامک ٹرم میں, اسے حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر خود ہی آ جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا، کوئی ٹیبلٹ نہیں یوز کرنا پڑتا، خود سے خود بخود جو آئے وہی حیض ہے۔ اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی پیدائش کے وقت اور اس کے بعد کم از کم 40 روز تک خارج ہوتا ہے، اور دونوں کے ایک ہی احکام ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، یعنی ہر مہینے ایوری منتھ ایک ہی ڈیٹ پر آئے گا یہ ضروری نہیں ہے، کبھی دیر سے کبھی جلدی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کی 10 تاریخ ڈیٹ تھی، 10 ڈیٹ تھی آپ کی، تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 12 کو آئے، یا ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 8 ہی کو آ جائے، تو کم زیادہ ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی اگر آپ کو اگر 10 دن آتا ہے یا 4 دن آتا ہے یا 5 دن آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے پڑوس والوں کو بھی 10 دن اور 4 دن ہی آئیں، نہیں، سب کی الگ الگ ہوگی۔ اسی طرح حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت، عمر، آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تو یعنی کتنی مدت رہے گی اور کس عمر میں آئے گا، یہ آب و ہوا پر ڈپینڈ ہے یا ماحول پر ڈپینڈ ہے۔ جیسے جو گرم ممالک ہیں وہاں پر اکثر لڑکیوں کو، بچیوں کو 8 سے 10 سال کی عمر میں حیض آ جاتا ہے۔ ہمارے ممالک میں جو نارمل ایک ایج بتائی گئی ہے، خیر اب تو بالکل ہر چیز چینج ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جو بچے بعد میں بڑے ہوتے تھے وہ تو آج کل پہلے معلوم ہو جا رہی ہے بچیوں کو۔ تو نارمل جو ایج ہمارے یہاں بتائی جاتی ہے جب بچیاں 9th میں ہوتی ہیں، 8th 9th میں، یعنی 13 سے 15 سال کی عمر، اس عمر میں آتا ہے۔ اور جو ٹھنڈے ممالک ہیں وہاں تو اور بھی دیر سے آتا ہے۔ تو ہر ملک کی آب و ہوا پر ڈپینڈ ہوگا کہ وہاں پر کیسا ماحول ہے، کیسی آب و ہوا ہے، اس حساب سے اس عمر میں بچیاں بالغ ہوتی ہیں اور ان کو حیض شروع ہوتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیدۃ فاترکی الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی، حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حیض ختم ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا ہمارے یہاں پر تو مشہور ہے یہ بات کہ 7 دن 9 دن 13 دن، تو نہیں، آپ دیکھیں اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ ہر خاتون اپنا معاملہ خود جانیں گی، خود اسے معلوم ہوگا کہ مجھے کتنے دن تک آتا ہے۔ اب اگر وہ 2-3 مہینے تک مسلسل دیکھتی رہتی کہ اس کو 4 دن تک آ رہا ہے، یا اس کو 5 دن تک آ رہا ہے، یا 6 دن تک آ رہا ہے، تو اب اپنی وہی عادت بنا لے گی جو اس کی عادت ہوگی۔ اس حساب سے ہمیشہ وہ 4 دن میں فارغ ہو جاتی ہے تو وہ 4th دن غسل کر لیں گی، جب اگر وہ فارغ ہو گئی ہے تو، اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گی۔ اب یہاں پر ہمارے یہاں پر اس طرح سے تھوڑی سی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے ہمارے مسلمانوں میں، اور چونکہ یہ لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی بنا پر، ہمارے یہاں پر ایک ڈیٹ مخصوص کر لی گئی ہے کہ نہیں بس 7 دن ہی ہے اس کی مدت ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہیں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں کہ 7 دن۔ تو 7 دن کو مخصوص کر لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بعض بچیوں نے جہاں پر بھی ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے یا پڑھائی ہے تو اکثر یہ سوالات آئے ہیں، اور لڑکیاں آ کر کمپلین کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم اپنی امی سے کہتی ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی اب حیض نہیں ہے، لیکن ہماری امیاں نہ ہمیں روزہ رکھنے دیتی ہیں نہ نماز پڑھنے دیتی ہیں جب تک کہ 7 دن کمپلیٹ نہیں ہو جاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ظلم ہے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاعلمی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک فرض کام سے روک دیا، اس پر نماز اب فرض ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اس نے فارغ ہونے کے بعد بھی غسل کر کے نماز نہیں پڑھی تو اس کی نمازیں اتنی پھر جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ تو ماؤں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ حیض کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی ایک بیٹی کو ہو سکتا ہے 6 دن آتے ہو، ایک بیٹی کو ہو سکتا ہے 5 دن آتے ہو، ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹ مختلف ہو، یا ہو سکتا ہے آپ تینوں کی ایک ساتھ ہو، دونوں بہنوں کی اور ماں کی بھی ایک ساتھ ہو، ایک ہی جیسا دن ہو، تو ڈپینڈ ہوگا، آپ دیکھیں گے 2-3 مہینے مسلسل اس کو کہ کتنے دن اس کو آ رہا ہے، پھر وہ ایک مدت آپ بنا لیں گی، اس کو فکس کر لیں گی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہارمونز کی تبدیلی کی بنا پر، یا بعض اوقات کچھ اور اندرونی جسمانی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کی بنا پر بعض اوقات دن تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہو سکتا ہے کسی کو 7 دن رہتا ہو، بعد میں ہو سکتا ہے وہ کمزوری آ گئی ہو سے، یا کوئی اندر پرابلم ہو کوئی، تو اس کو اب 3 ہی دن رہتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے آپ بتائیے۔ ہمارے یہاں پر تو حالت حیض میں عورت نے جو لباس پہنی ہے اس لباس کو بھی اچھوت بنا دیا جاتا ہے، ایک شور سمجھ جاتا ہے گھر میں۔ اگر کوئی دوپٹہ لے لے، چھوٹی بہن اگر دوپٹہ مانگ لیتی ہے بڑی بہن سے کہ باجی آپ کا دوپٹہ دیجیے، آپ کی اوڑھنی دیجیے نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ کھینچے گی، نہیں نہیں تم میرا دوپٹہ مت لو۔ چھوٹی بہن پوچھے گی آپ کا دوپٹہ میں کیوں نہیں لے سکتی نماز کے لیے، نہیں تمہیں نہیں معلوم یہ گندا ہے، اچھا نہیں ہے، تم دوسرا لے لو۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا نا کہ نجاست دور کرنے کے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک کسی چیز پر، چاہے وہ کپڑا ہو یا کوئی جگہ ہو، جب تک اس پر نجاست نہ لگی ہو وہ پاک ہی رہتا ہے، اور نجاست اگر لگ جائے تو اگر اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو وہ کپڑا پورا پاک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر تو کنسیپٹ یہ ہے، بعض اوقات خواتین بیچاری اتنے نئے نئے ڈریس ہوتے ہیں ان کے، لیکن وہ پہننے کے بعد کہتی ہیں ہم اس میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے حالت حیض میں پہنا تھا لہٰذا اب یہ ناپاک ہے، یا تو اس کو دھونا پڑے گا یا پھر اس کو ویسے ہی رکھو۔ بعض اوقات اکثر خواتین کے نئے نئے لباس خراب ہو جاتے ہیں، حالت حیض میں پہنا تھا اب کہتے ہیں کہ اس کو دھونا ضرور پڑے گا، لہٰذا اس کو دھو، اب بغیر دھوئے وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو نہیں، جب تک نجاست نہیں لگی ہے وہ کپڑا پاک ہی ہے، چاہے اس حالت میں پہنا ہوا ہو شلوار سوٹ ہو یا کوئی اور کپڑا ہو، دوپٹہ ہو، ابایا ہو، وہ پاک ہوگا۔ بعض وقت لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہہ رہے اللہ ہم کپڑوں یہ کپڑوں میں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ کپڑا تو ہم نے پچھلی دفعہ حالت حیض میں پہنا تھا اب تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر اس پر نجاست نہیں لگی ہو تو اس صورت میں، اور نجاست میں پھر یہ بھی آ جائے گا، حیض کا خون بھی اس میں آ جائے گا۔ اگر حیض کا خون کہیں لگا ہے کپڑے پر تو اس کو اتنا حصہ دھو لینا چاہیے، اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گا، اور اگر نہیں لگا ہے تو وہ کپڑا پھر پاک ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ اچھا پسینہ لگ گیا حالت حیض میں اس دوپٹے پر، اس لباس پر، تو پسینہ بھی ناپاک تھا۔ یہ تو وہ یہودیوں والی بات ہی ہو گئی پھر نا، کیا فرق رہا ان میں اور ہم میں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، پسینہ لگا ہو نہ لگا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لباس آپ کا پاک ہے جب تک اس پر نجاست نہ لگی ہو۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے شوہر کا سر دھونا، شوہر کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا کھایا ہوا کھانا جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قال کنت اشرب وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدو فاہ علی مودی فیا فیشرب وتعرق الارق وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدو فاہ علی مودی فیا رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ ٹاپک تو ایک طرف رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کی محبت، ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک اتنا وہ بنا دیا گیا ہے ایگو کہ کسی کا جھوٹا نہ کھاؤ۔ آپ نے اس گلاس سے پانی پیا اب میں نہیں پیوں گی، آپ نے اس برتن سے کھانا کھایا اب میں نہیں کھاؤں گی، یعنی ہمارے یہاں پر ماڈرن ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کسی کا بچا ہوا کھانا نہ کھانا، اور اگر کوئی کھا لے کسی کا بچا ہوا کھانا یا کسی کا بچا ہوا پانی پی لے تو اس کو ہم کہتے ہیں ارے رے رے چھی چھی چھی، اس طرح کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے دراصل، یہ کہاں سے سیکھا ہے ہم لوگوں نے؟ معلوم نہیں کون سے ہم ایٹیکیٹس کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ سب سے بہترین تو دین ہمارا ہے جو ہمیں ہر قسم کے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، اس سے شوہر اور بیوی میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیے کہ جس جگہ سے انہوں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے، جس ہڈی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کھاتی اسی ہڈی سے اس جگہ سے آپ گوشت کھاتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں۔ تو ہو گئی نا ان کی نکیر یہودیوں کی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، حالت حیض میں عورت کو بالکل اچھوت بنا دیتے تھے۔ اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، رول ماڈل بنایا گیا تمہارے لیے ان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی تھی وہ مسلم کی حدیث تھی، آگے جو حدیث ہے وہ بھی مسلم ہی کی حدیث ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکی فی ہجری وانا حائض فیقرأ القرآن رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. یہ مسلم کی حدیث ہے. ان تمام احادیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی جو حدیث کی روایت کرنے والی خاتون ہیں وہ کون ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں ان کو فقیہ کہا جاتا ہے؟ اس وقت کے بڑے بڑے عالم محدث صحابہ کرام اکابرین صحابہ کرام بعض اوقات کچھ مسئلہ ان کے درمیان پیش آ جاتا تو پوچھنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے. کتنی ذہین ہوں گی نا. دل چاہتا ہے نا دیکھنے کو ان کو, ملنے کو دل کرتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ان کو ہم دیکھیں ان سے ملیں, جن سے فتویٰ پوچھنے کے لیے صحابہ کرام آیا کرتے تھے. بہت ذہین تھی ماشاءاللہ اور بہت کم عمری سے اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئی تھیں. ذہانت بہت زیادہ تھی اور یاد رکھتی تھیں کوئی بھی چیز کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا کرتی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو. بعض اوقات صحابہ کرام کوئی مسئلہ لے کر آتے اور ان کے درمیان کچھ کنفیوژن پیدا ہو جاتا تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا ریزن بتاتی اور اس مسئلے کو حل کر دیا کرتی تھیں ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ امہات المومنین سے ہمیں کتنا دین کا علم پہنچا نا. یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں, اگر امہات المومنین نہ ہوتیں تو کون ہمیں بتاتا؟ اور پھر ہر ام المومنین نے اپنے حساب سے اس علم کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ابزارب کیا اور پھر وہ یاد رکھا اور ہم تک پہنچایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے کیوں پرمیشن دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شادیوں کی؟ تاکہ آپ کے گھر میں جو علم کا گہوارہ تھا آپ کا گھر, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اے نبی کی بیوی ذکر کرو تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیت سنائی جاتی ہیں تم اس کو سناؤ لوگوں تک, پہنچاؤ اس بات کا ذکر کرو تم. تو اتنی بہترین تعلیمات, ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات مسائل, یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے اگر امہات المومنین نہ ہوتی تو؟ مرد حضرات تو یہ معاملات پوچھنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. تو اللہ جزائے خیر دے امہات المومنین کو, اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارا بھی ذہن ویسا کھول دے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن تھا معاملات کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا سر دھو دیا کرتی. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, آگے ہم پڑھیں گے, کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے اور سر آگے کر دیا کرتے تھے تو میں کنگھی بھی کر دیتی اور بعض اوقات سر بھی دھو دیا کرتی تھیں. کتنی خدمت گزار بیوی تھی نا, حالانکہ چہیتی تھی بہت زیادہ لیکن خدمت بھی کرتی تھی ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ شوہر کی خدمت کرنے سے کوئی اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو, لیکن معصیت میں نہیں ہے, یاد رکھیے گا, گناہ کے کاموں میں نہیں. جو عورت نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے یہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے کھانا کھاتی آپ اسی جگہ سے کھاتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی, میں آپ کا سر دھو دیا کرتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی, میں حالت حیض میں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں پر تو 7 دن تک 9 دن تک یا 10 دن تک عورت کو اتنا اچھوت بنا دیا جاتا ہے کہ قرآن کو تو چھونا دور کی بات ہے, وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتی اگر اس کو یاد ہے تو. یعنی لا علمی ہے یہ, ہماری نادانی ہے, نہ خود جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں, نہ دوسرے کوئی اگر بتا رہے ہوں تو سکون سے سنتے بھی نہیں ان کی بات. کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو فلاں 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 نام دے دیا جاتا ہے, فرقہ بندی کر دی جاتی ہے. آپ خود بتائیے کہ ایک عورت اگر اتنے دن قرآن سے دور رہے گی، سنے گی بھی نہیں قرآن یا تلاوت بھی نہیں کرے گی، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان کس طرح سے حاوی ہو جائے گا اس کے اوپر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تکیہ لگائے لیٹتے، یعنی آپ کی گود کو تکیہ بنا لیتے، اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الیہ رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض، رواہ مسلم۔ یہ بھی حدیث ہمیں وہی بات بتاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں بیٹھی کنگھی کر دیا کرتی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن حیض، رواہ مسلم۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوسو کنار فرما لیا کرتے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہوگا، اس کے علاوہ سارے کام لیے جا سکتے ہیں عورت سے۔ تو ان تمام احادیث سے پھر آپ کیا سمجھ پائیں یا آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں، حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے۔ حالت حیض میں شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ان انس ان الیہود کانوا اذا حادت المرأۃ فیہم لم یواکلوہا ولم یجامعوہن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزل النساء فی المحیض الى آخر الآیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح، رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے نہ گھر میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب جائز ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے، بوسو کنار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، صرف جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوگا وہ نہیں کیا جا سکتا، حالت حیض میں یہ کام منع ہے۔ اور کیوں؟ اس میں بھی آپ دیکھیں حکمت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے قانون رکھا ہے یا یہ حد قائم رکھی ہے، اس میں سراسر انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، دراصل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیں جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ تخلیق جس نے کی ہے وہ جانتا ہے کہ میری تخلیق میں کس بنا پر اس میں کوئی کمی یا خامی ہو سکتی ہے، کس چیز سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے مخلوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں بہت ہی بہترین قوانین ہیں، اس میں کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی، اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، ان قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان قانون کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو توڑ دیا جائے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع کی ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اب یہ باتیں آپ دیکھیں کہ یہ باتیں شادی سے پہلے لڑکیوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ حالت حیض میں کیا کیا کام منع ہے اور کیا درست طریقہ ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جس طرح سے بھی چاہیں کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں اور ان کو صحیح طریقے کار بتائیں کہ حالت حیض میں کیا کیا کام منع ہے، تاکہ پھر یہ بچیاں آگے جا کر کسی کے فورس میں آ کر کوئی گناہ کا شکار نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اور یہ طہارہ کا چیپٹر رکھا ہے اس لیے گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بیسک ضروریات میں سے ہے، جو ڈیلی ضروریات ہیں، ڈیلی کے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ باتوں سے ہم لا علم ہیں تو بہت سارے جو طہارت کے ہمارے مسائل ہیں جس کی بنا پر ہم عبادت سے محروم رہ سکتے ہیں، کہ ہماری وہ عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عبادات کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ کوئی دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، ہر ملک میں یا لوگوں میں الگ الگ ہو سکتا ہے، وہاں کے حالات کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے۔ تو 7 دن ہی مخصوص کر لینا یہ کوئی عقل مندی یا کوئی یہ صحیح علم والی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، ان اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی مسئلے کو اس قدر اس پر زور دیا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، احادیث ہیں، پہلے پریفرنس ہم اس کو دیں گے، پریفر ہم اس کو کریں گے احادیث کو، اس کے بعد ہم علماء کے اقوال لیں گے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ یہ جو 7 دن اور 13 دن کی بات بتائی جاتی ہے، یہ 9 دن کی بات بتائی جاتی ہے، تو ایکچولی یہ علماؤں کے اقوال ہے، الگ الگ عالموں نے اپنے یہاں کے لوگوں کا سروے کروایا۔ جیسے اگر آپ دیکھ لیں موطا امام مالک یا اور کوئی فقہ کی جو کتابیں ہیں، تو امام مالک نے اپنے اطراف کے رہنے والوں سے، یعنی کیونکہ امام مالک چونکہ مدینہ میں رہتے تھے تو انہوں نے مدینہ اور اطراف کی خواتین سے سروے کروایا، اور انہوں نے سب سے سروے کروانے کے بعد دیکھا جو رپورٹ ان کے پاس آئی، انہوں نے یہ پوچھوایا تھا خواتین سے کہ ہر خاتون کو کتنے دنوں تک یہ پیریڈ رہتے ہیں، وہ حالت حیض میں ہوتی ہیں۔ تو اپروکسیمیٹلی جیسے اگر انہوں نے 200 خواتین سے پوچھنے لگایا ہوگا تو اس میں سے تقریباً 180 کا یا 150 کا جواب یہ آیا کہ ہم کو 9 دن رہتا ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ اپنے فتوے میں یا مسئلے میں یہ ذکر کر دیا کہ نارملی خواتین کو پیریڈ 9 دن رہتا ہے، کیونکہ میجورٹی کی جو رپورٹ ان کے پاس آئی تھی وہ 9 دن کی تھی۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ نے ہو سکتا ہے سروے کروایا ہو اور ان کے پاس جو رپورٹ آئی ہو اس میں 13 دن کی مدت لکھی ہوئی تھی، یا ہو سکتا ہے 9 دن کی مدت ہو، تو انہوں نے لکھ دیا کہ نارملی خواتین کو 9 دن یا 13 دن رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ تو عراق میں سروے کروایا گیا، مدینہ میں سروے کروایا گیا، ہمارے ہندوستان میں تو سروے نہیں کروایا گیا، تو لہٰذا یہاں کی آب و ہوا کے حساب سے ہو سکتا ہے یہاں کی خواتین کو 5 ہی دن رہتا ہو، یا کسی کو 3 ہی دن رہتا ہو، یا کسی کو 7 دن رہتا ہو، کسی کو 6 دن رہتا ہو۔ تو ہم کوئی ایسا ایک فائنل فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بس اتنے ہی دن ہونا چاہیے، اس سے پہلے آپ غسل نہیں کر سکتے، یا آپ نے کیا کر دیا، زیادتی کر دی۔ آپ اپنے طور پر کسی کی ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے، اس کی عادت سے پتہ چلے گا کہ ہاں اتنے دن ہوئے ہیں اور اس کی عادت یہ ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں گے، ایزیوم کریں گے۔ تو یہ بات ماؤں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب لڑکیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور جب وہ اپنی ماؤں سے کہتی ہیں جا کر کہ بس ہم کو اب نماز پڑھنی ہے کیونکہ ہم نے غسل کر لیا، ہم فارغ ہو گئے، تو مائیں نماز پڑھنے سے منع کرتی ہیں کہ نہیں، تمہیں 7 دن نہیں ہوئے، ابھی تم نماز نہیں پڑھو گی، تمہیں 7 دن نہیں ہوئے، تم روزہ نہیں رکھو گی۔ یقین جانیے کہ پچھلی دفعہ یہ پڑھانے کا موقع ملا تھا وہاں پر، تو کئی لڑکیاں آ کر رونے لگیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے تھے آج، لیکن ہم کو ہماری امی نے روزہ رکھنے نہیں دیا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 7 دن تمہارے کمپلیٹ نہیں ہوئے، لہٰذا چاہے وہ بند ہی کیوں نہ ہو جائے حیض، پھر بھی تم روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ تو ظلم ہے، یہ زیادتی، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے روک رہے ہیں، فرض عبادت سے آپ روک رہے ہیں بچوں کو۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، ماؤں کا جاننا بھی ضروری ہے کہ حیض کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، شوہر اور بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، ہاں اس کے علاوہ اس کے ہاتھ سے کھانا لیا جا سکتا ہے، بوسوں کی نار کیا جا سکتا ہے، حائضہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ آگے آ ہی رہا ہے وہ مسئلہ، لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ حالت حیض میں شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، حالت حیض میں نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، اور حالت حیض میں عورت کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، لیکن حج کر سکتی ہے عورت۔ کعبۃ اللہ کا طواف وہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر حائضہ نہیں جائے گی، اور طواف کے لیے بھی باوضو ہونا شرط ہے، اور حالت حیض میں وہ وضو نہیں کر سکتی، لہٰذا طواف وہ پاک ہونے کے بعد کرے گی اگر وہ حج کی حالت میں ہے۔ تو یہ چار کام باقاعدہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ حالت حیض میں منع ہے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صریفا تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیک قلت لوت واللہ انی لم احج العام قال لعلک نفستی قلت نعم قال فان ذلک شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم ففعلی ما یفعل الحاجہ غیر ان لا توفی بالبیت حتی تطہری رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، یعنی ان کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے، میں نے عرض کیا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حالت حیض میں بھی عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے، پورے مناسک حج وہ ادا کرے گی، احرام بھی باندھ لے گی حالانکہ وہ حالت حیض میں ہی ہو، وہ احرام بھی باندھ سکتی ہے، صرف وہ طواف نہیں کرے گی باقی پورے مناسک حج ادا کرے گی، جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر وہ طواف کرے گی اور پھر وہ احرام سے فارغ ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی ہے، یعنی حائضہ کو بھی حج سے، یعنی اگر وہ پیریڈ کی حالت میں ہو جاتی ہے اور حج کا ارادہ کر کے وہ نکل گئی ہے تو اس سے محروم نہیں رکھا گیا، الحمدللہ اسے سہولت دی گئی کہ وہ سارے مناسک حج ادا کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ حج کے مناسک میں اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اللہ کا ذکر وہ کر سکتی ہے، حائضہ کی زبان پاک ہے، اگر اس کو قرآن حفظ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ حفظ والا قرآن بھی پڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، چونکہ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس میں مسائل بھی بہت سارے آئے ہیں، تو ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے تاکہ اگلی دفعہ ہم ان سوالات کے جوابات بھی یہاں پر ڈسکس کر سکیں۔ اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے اور ہم اس کو اچھی طرح سے ابزارو کرنے والے بنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔